السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے. 2 روز میں پاکستان کے 3 شہری جبکہ بھارت کا 1 فوجی اور 1 شہری ہلاک ہوئے ہیں. اور پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس نے اعلی بھارتی سفارتکار کو طلب کیا ہے اور بھارت کی طرف سے فائر بندی کی خلاف ورزی پر احتجاج کیا ہے. افغانستان کے صوبے فرح میں ایک مرکزی شاہراہ کے کنارے نس بم پھٹنے سے 34 افراد ہلاک جبکہ 17 زخمی ہو گئے ہیں. کوئٹہ میں کل کے دھماکے کے بعد جس میں پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے، حکومت بلوچستان نے صوبائی پولیس اور سیکیورٹی کے دیگر اہلکاروں کو جدید ہتھیاروں سے مسلح کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بدھ کو اسلام آباد میں پارلیمان کی کشمیر کمیٹی کے اجلاس کے بعد کمیٹی کے سربراہ اور قومی اسمبلی کے رکن فخر امام کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی ہے. اور پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں پر امید ہیں کہ وہ اپنی عددی اکثریت کی بنا پر چیئرمین سینٹ کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گی، جبکہ حکومت کا بھی دعویٰ ہے کہ اس تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل ذات نے کہا ہے کہ اگر افغان طالبان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو امریکہ بھی اپنا فرض نبھائے گا اور دونوں فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پا جائے گا. اور طالبان نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا جائے گا. یہ تھیں شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کشمیر میں لائن آف کنٹرول ایل او سی پر فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے. 2 روز میں پاکستان کے 3 شہری جبکہ بھارت کا 1 فوجی اور 1 شہری ہلاک ہوئے ہیں. پاکستانی حکام کے مطابق بدھ کے صبح بھارتی فورسز نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. ایک مارٹر گولہ گزشتہ روز زخمی ہونے والے محمد صدیق کی رہائش گاہ پر گرا، جس سے ان کا 4 سالہ بیٹا ایان موت کا شکار ہو گیا، جبکہ تیمارداری کے لیے آئے ہوئے 10 افراد زخمی ہو گئے. ڈپٹی کمشنر وادی نیلم راجہ شاہد محمود نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ سرحد پار سے فائر کیا گیا مارٹر گولہ چلہانہ گاؤں میں محمد صدیق کے مکان پر گرا. واضح رہے کہ فائرنگ کے خدشے کے پیش نظر علاقے میں ٹریفک بھی جزوی طور پر معطل ہے. قبل ازیں پاکستان کی فوج کے شعبے تعلقات عامہ نے بتایا تھا کہ سیاحتی مقام وادی نیلم کے قریب بھارتی فورسز نے شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی. دوسری جانب بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فورسز کی گولہ باری سے ایک بھارتی فوجی نائک کرشنا لال ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے. علاوہ ازی گریز سیکٹر میں پاکستان سے ہونے والی گولہ باری سے محکمہ صحت کی ملازم خاتون 35 سالہ رحیمی بیگم ہلاک جبکہ 1 اہلکار عبدالاحد زخمی ہو گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت مسلسل فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. افغانستان کے صوبے فرح میں ایک مرکزی شاہراہ کے کنارے نس بم پھٹنے سے 34 افراد ہلاک اور جبکہ 17 زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق دھماکہ بدھ کو افغانستان کے 2 بڑے شہروں ہرات اور قندھار کو ملانے والی مرکزی شاہراہ پر نس بم پھٹنے سے ہوا، جس کی زد میں ایک مسافر بسا گئی. ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دھماکے کی ذمہ داری ابھی تک کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے. کوئٹہ میں کل کے دھماکے کے بعد جس میں پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک ہو گئے تھے، حکومت بلوچستان نے صوبائی پولیس اور سیکیورٹی کے دیگر اہلکاروں کو جدید ہتھیاروں سے مسلح کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خیال رہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے کل کے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بدھ کو اسلام آباد میں پارلیمان کی کشمیر کمیٹی کے اجلاس کے بعد کمیٹی کے سربراہ اور قومی اسمبلی کے رکن فخر امام کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور لائن آف کنٹرول یعنی ایل او سی کی کشیدہ صورتحال اور افغان امن کے بارے میں بات کی ہے. اس کانفرنس کی بھی مزید تفصیلات ایک رپورٹ میں ہم آپ کو سنوائیں گے. پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں پر امید ہیں کہ وہ اپنی عددی اکثریت کی بنا پر چیئرمین سینٹ کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گی, جبکہ حکومت کا بھی دعویٰ ہے کہ اس تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے مشترکہ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی, جس کے بعد حکومتی اتحاد نے بھی ڈپٹی چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی ہوئی ہے. چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف ان تحریک عدم اعتماد پر 1 اگست کو خفیہ رائے شماری ہو رہی ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے کہا ہے کہ اگر افغان طالبان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو امریکہ بھی اپنا فرض نبھائے گا اور دونوں فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پا جائے گا. بدھ کو افغانستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اپنے ٹویٹ میں ظالم خلیل زاد نے کہا کہ کابل کا ان کا یہ دورہ خصوصی ایلچی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اب تک کا سب سے کامیاب دورہ تھا. انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران امریکہ اور افغانستان نے مستقبل کے لائحہ عمل پر اتفاق کر لیا ہے اور اب مذاکراتی ٹیم اور تکنیکی معاونت کرنے والے افراد کی فہرست کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ اب اسلام آباد سے ہوتے ہوئے قطر کے دارالحکومت دوحہ جائیں گے. اور طالبان نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان میں 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا جائے گا. طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں حریف گروپوں نے 1 سال کے قریب معاہدے کے مسودے کے لیے سخت محنت کی ہے اور قطر میں اس ہفتے دیر گئے ہونے والے انتہائی امن مذاکرات میں معاہدہ طے پا سکتا ہے. سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ طالبان مذاکرات کاروں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اور اب یہ امریکی فریق پر ہے کہ وہ اپنا ذہن تیار کریں اور مذاکرات کے عمل کی تکمیل کے لیے اگلا قدم اٹھائیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنگ سے متاثرہ مختلف ملکوں میں گزشتہ سال 12,000 سے زائد بچے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2018 میں افغانستان میں 3,062 بچے ہلاک ہوئے. شام میں فضائی حملوں اور بم دھماکوں میں 1,854 بچے جان سے گئے, جبکہ یمن پر ہونے والے حملوں میں 1,689 بچے ہلاک اور زخمی ہوئے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پیر کو ایک رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ شدت پسند گروہوں کی جانب سے بچوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. شمالی کوریا نے بدھ کے روز کم فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. ایک ہفتے کے دوران کیا گیا یہ دوسرا میزائل تجربہ ہے. میزائل تجربات ایک ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات میں وقفہ آیا ہے. جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی بندرگاہ وان سین کے قریب یہ حالیہ میزائل تجربہ کیا. جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا مزید کہنا تھا کہ میزائل 250 کلومیٹر تک 30 کلومیٹر کی بلندی پر ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. امریکی اور چینی مذاکرات کاروں کے درمیان شنگھائی میں ہونے والی بات چیت اس سمجھوتے کے بعد ختم ہو گئی ہے کہ وہ ستمبر میں امریکہ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. حالانکہ کسی فریق نے فوری طور پر بات چیت پر تبصرہ نہیں کیا ہے, لیکن چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنہوا نے خبر دی ہے کہ یہ مذاکرات دوستانہ, انتہائی مؤثر اور تعمیری رہے. شنگھائی میں ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی نمائندگی وزیر خزانہ اسٹیو منوچن اور تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹزر نے کی, جبکہ چینی وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم لیو ہی نے کی. ایران نے ایک بار پھر یورپی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسے امریکہ کی پابندیوں کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کریں. بصورت دیگر ایران جوہری معاہدے کی پاسداری سے مرحلہ وار دستبردار ہوتا رہے گا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے بیان میں کہا ہے کہ ایران کو خام تیل فروخت کرنے کے عوض رقوم وصول کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسے کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ وادی نیلم میں ایل او سی کے قریب ایک گھر پر بدھ کے صبح مارٹر گولہ گرنے سے ایک 4 سالہ بچہ موت کا شکار ہو گیا جبکہ اس کے 10 رشتہ دار زخمی ہو گئے. وادی نیلم میں منگل کے روز پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گولہ باری سے 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. ان خبروں کی تفصیل بتا رہے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل اس رپورٹ میں.
ڈپٹی کمشنر وادی نیلم راجہ شاہد محمود نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حد بندی لائن پار سے فائر کیا گیا ایک مارٹر گولہ چلیانہ گاؤں میں محمد صدیق کے مکان پر گر کر پھٹنے سے اس کا 4 سالہ بیٹا ایان علی موقع پر موت کا شکار ہو گیا جبکہ گھر میں موجود اس کے 10 رشتہ دار زخمی ہو گئے.
کہ ان کے برامدے میں پھٹا ہے ان کا مکان ہوا ہے. ایک بچہ جو ہے ایان علی والد محمد صدیق وہ اس کی شہادت ہو گئی ہے. ایک آلریڈی کل زخمی ہوا تھا اور 10 لوگ اور جو ہے نا اس کی بیوی ہے اس کی بچی ہے باقی یعنی ایک گھر کے سارے ہیں ایک گھر کے سارے 10 لوگ زخمی ہیں.
ڈپٹی کمشنر نیلم ویلی نے بتایا کہ وادی میں موجود زیادہ تر سیاہ کشیدگی کے باعث وادی سے نکل گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ گولہ باری کی زد میں آنے والے پن بجلی منصوبے پر کام کرنے والے چینی باشندوں کو با حفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. تاہم انہوں نے بتایا کہ بدھ کے روز صرف چلیانہ گاؤں پر ایک گولہ گرنے کے علاوہ وادی نیلم میں ایل او سی پر امن رہا. حد بندی لکیر کی دوسری جانب بھارتی کشمیر کے حکام کے مطابق پاکستانی فوج کی گولہ باری سے گروئے سیکٹر میں ایک خاتون موت کا شکار اور محکمہ صحت کا ایک اہلکار زخمی ہونے کے علاوہ ایک بھارتی فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. پاکستان نے بدھ کے روز بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے وادی نیلم میں گولہ باری پر احتجاج کیا اور فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی مذمت کی. پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ یا آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کی طرف سے ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں بھارتی فوج کی طرف سے وادی نیلم میں گولہ باری کی مذمت کی گئی ہے اور اسے بھارت کی بوکھلاہٹ قرار دیا گیا ہے. منگل کے روز پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کا تبادلہ ہوا تھا جس میں ایک خاتون سمیت 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے تھے اور کئی گھروں کو نقصان پہنچا تھا جن میں کئی مویشی بھی مارے گئے تھے. روشن مغل، اردو وی او اے، مظفرآباد.
پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس نے اعلیٰ بھارتی سفارتکار کو طلب کیا ہے اور بھارتی فورسز کی طرف سے فائر بندی کی خلاف ورزی پر احتجاج کیا ہے. بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں منگل کی شام کو پولیس کی ایک گاڑی پر بم حملے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا کہنا تھا کہ شہر میں گشت کرنے والی پولیس کی ایک گاڑی جب مرکزی علاقے باچا خان چوک پہنچی اس دوران فائر بریگیڈ کے دفتر کے سامنے سے گزرتے ہوئے گاڑی کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بم کہاں رکھا گیا تھا. تاہم انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ دھماکہ خیز مواد کسی موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا. دھماکے کی ذمہ داری پاکستان تحریک طالبان نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے جانے والے بیان میں قبول کر لی ہے. کوئٹہ میں کل کے دھماکے کے بعد جس میں پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے، حکومت بلوچستان نے صوبائی پولیس اور سیکیورٹی کے دیگر اہلکاروں کو جدید ہتھیاروں سے مسلح کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ادھر مظفر آباد میں ہمارے نمائندے روشن مغل نے ایل او سی کے قریب ہونے والی گولہ باری سے متاثرین کے ورثاء سے گفتگو کی ہے. آئیے سماعت فرماتے ہیں.
جنگ بندی لائن پار سے ہونے والی گولہ باری اور فائرنگ سے مارے جانے والوں میں کئی افراد ایسے بھی شامل ہیں جو اپنے خاندان کا معاشی سہارا تھے. ایسا ہی ایک خاندان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع جنو ویلی کے علاقے لانگلا بٹار کا ہے، جن کا ایک کفیل محمد صدیق اس سال مارچ کے مہینے میں جنگ بندی لائن پر کشیدگی کے دوران بھارتی گولے کی زد میں آ کر موت کے منہ میں چلا گیا. محمد صدیق اپنے بڑے بھائی محمد سفیر کے ساتھ ضلع کوٹلی کے سردی علاقے نکیال میں مزدوری کرتا تھا. محمد سفیر کے دل میں بھائی کے بچھڑنے کا غم بھی تازہ ہے اور مشکلات کا سامنا بھی ہے.
بس ہم یہی سوچ رہے ہیں کاش ہمارا بھائی اگر ہوتا تو ہم کیا کرتے. بس بہت جدائی محسوس کرتے ہیں. بھائی ہوتا تو کیا گھر میں رونق ہی ہوتی اور کیا. بس جو بھی چلاتے ہیں بس تو مشکل سے جنگ چل رہا ہے نا. بس
دوسرے بڑے بھائی محمد منیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا خاندان معاشی مشکلات کا شکار ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر برائے بہبود آبادی ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ محمد صدیق کا خاندان انتہائی قریب ہے۔
مزدوری کی غرض سے نکیال گیا تھا، وہ بچہ جو نکیال میں شہید ہوا ہے وہ بٹاڑ کا، وہ مزدوری کرتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے گی۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بدھ کو اسلام آباد میں پارلیمان کی کشمیر کمیٹی کے اجلاس کے بعد کمیٹی کے سربراہ اور قومی اسمبلی کے رکن فخر امام کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور لائن آف کنٹرول یعنی ایل او سی کی کشیدہ صورتحال اور افغان امن کے بارے میں بات کی ہے۔ اس نیوز کانفرنس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل۔ جی جلیل، آپ نے یہ کانفرنس اٹینڈ کی ہوگی، بتائیے گا کہ کیا کچھ آپ نے اس میں سنا۔
پاکستان کے وزیر خارجہ نے آج جو کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہیں فخر امام کی ہمراہ جو نیوز کانفرنس کی، اس کا جو محور ہے وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی کشیدہ صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس تناظر میں انہوں نے افغان عمل کا بھی ذکر کیا، جس کے لیے پاکستان ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جو کشمیر کی صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی جو ہے بھارت پاکستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ سنیے۔
جانتے ہیں کہ مسئلہ سلگ رہا ہے، مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، وہاں نہ وہ دو طرفہ گفتگو کے لیے تیار ہیں، نہ وہ تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن پر آمادہ ہیں، اور پھر جو دو نئی چیزیں کرنے چلے ہیں اس کی تشویش ہے، اسپیکولیشن ہے، خدا کرے نہ ہو، لیکن تشویش ہے کہ انہوں نے ایک تو ہنگامی طور پر نئی کمک
پھینکنے
کا فیصلہ کیا ہے۔
اس کے ساتھ خالد صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو لائن آف کنٹرول پہ رواں ہفتے جو فائرنگ کے تبادلے کے واقعات ہوئے ہیں ان پہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2003 میں جو فائر بندی کا معاہدہ پایا تھا وہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی بحالی کا ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس معاہدے پہ بھی اس کا منفی اثر پڑا، لیکن جب وزیر خارجہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ لائن آف کنٹرول کی جو واقعات کا تعلق جو حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، جو سالسی کی پیشکش کی تھی، کیا اس سے ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، جو کہ لائن آف کنٹرول پہ جو فائرنگ کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی توجہ ہے، اگر وہ پاکستان کی مشرقی سرحد پر مرکوز رہے گی تو اس کی وجہ سے جو افغان عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی،
ہم یہ تعلق نہیں ہو سکتے کہ اگر ہماری مشرقی سرحد پر ہماری توجہ بٹی رہتی ہے تو آبویسلی افغانستان کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے، اور وہ ایک منفی کردار، ایک اسپوائلر کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں نا، تو اس سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔
خالد صاحب، جو پاکستان ہے افغان عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کو امریکہ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور جو ہماری وزیر خارجہ نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب افغانستان کے لیے امریکہ کی جو خصوصی نمائندے ہیں زلمے کلیلزاد، وہ بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے وہ دوحا جائیں گے، جہاں وہ طالبان کے ساتھ آٹھواں اور فیصلہ کن دور ہے جو بات چیت کا، وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔
جی ہاں، اس میں بھی انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اب یہ کوئی معاہدہ طے پا جائے گا۔ بہت شکریہ محمد جلیل آپ کا، آپ نے تفصیل سے ہمیں یہ خبر دی۔ یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد جلیل، جن سے ہم اس پریس کانفرنس کے بارے میں بات کر رہے تھے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی کے رکن فخر امام کے ہمراہ کی ہے۔ اور پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے میں پشاور ہائی کورٹ جج پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن نے 135 افراد کے بیانات قلم کرنے کے بعد کام تقریباً مکمل کر لیا ہے۔ مگر بعض والدین نے کمیشن سے سابق وزیر اعظم، سابق وزیر داخلہ اور سابق وزیر اعلیٰ کو بھی طلب کر کے ان کے بیانات قلم بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل دیں گے پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں۔
پشاور ہائی کورٹ کی ایک رکنی عدالتی کمیشن نے 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں لگ بھگ 135 افراد کے بیانات کا سلسلہ مکمل کر دیا ہے، مگر متاثرہ والدین میں سے کئی ایک نے سابق وزیر اعظم، سابق وزیر داخلہ اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات کو قلم بند کرنے کے لیے کمیشن سے رجوع کر لیا ہے، جبکہ والدین میں سے کئی ایک نے عدالتی کمیشن کی طریقہ کار پر اطمینان کا اظہار کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ کمیشن اب ریکارڈ شدہ بیانات کا جائزہ لے گا، اور اگر کمیشن نے ضروری سمجھا تو قانونی ماہرین اور تحقیقات کرنے والوں کو دوبارہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ بیانات ریکارڈ کرنے والوں میں سابق کور کمانڈر پشاور سمیت کئی ایک اعلیٰ سابق فوجی عہدیدار، پولیس افسران اور سول افسران شامل ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے والدین کی تنظیم میں شامل شاہانہ اجون خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم نے ایک اور اپلیکیشن جو ہے وہ جسٹس ابراہیم کو دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انکوائری جو ہے وہ بہت مفصل ہو، اور مفصل تبھی ہوگی جب نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اس انکوائری میں شامل کیا جائے گا۔
متاثرہ والدین میں شامل اور عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والوں میں سرفہرست فضل خان ایڈوکیٹ کا کہنا ہے،
ہم نے اپنی طرف سے جو بھی ہمارے تعاون تھا یا ہم نے جو عدالت کو یا حکومت کو اپنی آواز پہنچانی تھی وہ ہم نے پہنچا دی۔ بدقسمتی سے پاکستانی عدالتی تاریخ اتنی اچھی نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم امید رکھتے ہیں انصاف کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔
والدین میں شامل توفیل خٹک نے عدالتی کمیشن کے طریقہ کار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
جو بھی بات کی ہم نے جسٹس ابراہیم خان صاحب کو کھل کر بتائی، جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی تھی اس کو ہمیں پڑھ کر سنا ہے کہ بھائی اس میں سے آپ کو تو کوئی شک نہیں ہے، جسٹس ابراہیم خان ہے، وہ بڑا فیئر آدمی تھا۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے اس حملے کے بعد ملکی سطح پر مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف قومی لائعمل تشکیل دینے پر تمام سیاسی جماعتوں نے اتحاد و اتفاق کا اظہار کیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں پر امید ہیں کہ وہ اپنی عددی اکثریت کی بنا پر چیئرمین سینٹ کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گی، جبکہ حکومت کا بھی دعویٰ ہے کہ اس تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن کی جماعتوں کو اکثریت حاصل ہے، اور چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر پارلیمان کے باہر سے کچھ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے تو یہ غیر جمہوری، غیر پارلیمانی رویہ ہے۔ وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو میں ڈپٹی چیئرمین کا کہنا تھا،
حکومت کے جو سٹیٹمنٹس ہیں نا وہ دے آر کریٹنگ ڈاؤٹس۔ حکومت کو تو بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ جی ہم یہ نہیں چاہتے، اور ہم سیاسی پارٹیوں سے کانٹیکٹ کریں گے، ان سے بات کریں گے، بجائے یہ کہنے کے کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت اگر چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو متنازعہ بنائے گی تو اس کے نتیجے میں ہارس ٹریڈنگ ہوگی۔ خیال رہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مشترکہ طور پر چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی ہے، جس پر 1 اگست کو رائے شماری ہونے جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کی اس قرارداد کی مخالفت کی گئی ہے، اور حکومتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ اس قرارداد کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز کہتے ہیں کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جائے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا
کہ یہ پھر ایک ایسا ادارہ بن جائے گا جس میں کہ جیسے افغانستان میں ایک زمانے میں بادشاہت جو ہے تو ہر 6 مہینے بعد بادشاہ چینج ہوتا تھا یا رولر چینج ہوتا تھا، تو ایسی عدم استحکام آ جائے گا اس ادارے میں، جس کے لیے سب پریشان بھی ہیں، اور وہ اپوزیشن کی اپوزیشن کے سینیٹرز میجورٹی آف دیم وہ اس بات پہ ناخوش ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا۔
شبلی فراز نے کہا کہ اگرچہ ہماری عددی تعداد کم ہے لیکن ہمارا اصولی موقف درست ہے، اور ان کے بقول اپوزیشن کے سینیٹرز حکومت کے اصولی موقف کو ووٹ دیں گے، نہ کہ کسی سازش کو کامیاب کریں گے۔
تو ان کا مقصد یہی ہے کہ اس ہاؤس میں بھی لیجسلیشن کے پروسیس کو اپنا چیئرمین لا کے ڈسرپٹ کیا جائے, روکا جائے, بلاک کیا جائے, حکومت کو بلیک میل کیا جائے, گورنمنٹ کو فیل کرنے کی کوشش کی جائے.
چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا مقصد بتاتے ہوئے سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ یہ حکومت کو پیغام ہوگا کہ اپوزیشن حکومت کی حکمت عملی اور اقدامات سے متفق نہیں. چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اپنی حکمت عملی کو حتمی شکل دینے کے لیے اپوزیشن کی راہبر کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. اجلاس سے قبل پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو نے اپوزیشن سینیٹرز کے اعزاز میں زہرانہ دیا. اس موقع پر بلاول بھٹو نے چیئرمین سینٹ کو عدم اعتماد کی تحریک پر رائے شماری سے قبل ہی مستعفی ہونے کا مشورہ بھی دیا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو جنوب مشرقی ایشیا اور آسٹریلیا کے دورے میں تھائی لینڈ میں آسیان کے علاقائی اجلاس میں شرکت کریں گے, جہاں اس بات کا امکان ہے کہ وہ شمالی کوریا کے حکام سے بھی ملاقات کریں گے. وائس آف امریکہ کے سفارتی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
وزیر خارجہ پومپیو سب سے پہلے جمعرات کو تھائی لینڈ پہنچیں گے, جہاں وہ امریکہ آسیان اجلاس کی صدارت کریں گے اور ہند و بحر الکاہل ممالک سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے. جنوب مشرقی ایشیا کے اس دورے کے دوران شمالی کوریا کے حکام کے ساتھ ان کی ملاقات کا قوی امکان ہے. پومپیو کا خود کہنا ہے, میں بینکاک میں ایک دو دن ٹھہروں گا. مجھے توقع ہے کہ حکام کی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا جلد ہی آغاز ہو جائے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیگس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شمالی کوریا کے حکام کے ساتھ ملاقات خارج از امکان نہیں ہے. انہوں نے کہا,
our negotiations with the North Koreans are some of the most sensitive things that we have to do.
وزارت خارجہ کے ترجمان اورٹیگس کہہ رہی ہیں کہ آپ کو علم ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات ایک حساس اور اہم معاملہ ہے. ہم دنیا میں کسی بھی جگہ یہ مذاکرات کر سکتے ہیں. ہم اپنے ان اتحادیوں کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں جن کے کسی نہ کسی طرح شمالی کوریا یا چین کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. ترجمان کا کہنا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین بھی باعث تشویش مسئلہ ہے, جہاں چین نے ایک بہت بڑے علاقے کی ملکیت کا دعویٰ کیا ہے, جو یقیناً بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے.
And of course, as it relates to international waters, we have the firm commitment that we will sail our boats.
محکمہ خارجہ کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ کھلے بین الاقوامی سمندروں کے سلسلے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے اور ہمارا عزم مصمم ہے. ہم قانون کے مطابق ان سمندروں میں جہاز رانی جاری رکھنے کے حق میں ہیں. وزیر خارجہ پومپیو یہ دورہ ایک ایسے موقع پر کر رہے ہیں جب شنگھائی میں چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے چین کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی طوالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا,
They would just love if I got defeated so they could deal with somebody like Elizabeth Warren.
اگر میں اگلے صدارتی انتخاب میں ہار جاؤں تو انہیں یقیناً بہت خوشی ہوگی, کیونکہ پھر وہ کسی اور سے مذاکرات کریں گے, جیسے ڈیموکریٹ امیدوار الیزابتھ وارن یا جو بائیڈن, کیونکہ یہ لوگ چین کو اس بات کی اجازت دے دیں گے جس کو ہم گزشتہ 30 برسوں سے بھگت رہے ہیں. ٹرمپ نے چینی لیڈروں کو متنبع کیا ہے کہ اگر انہوں نے دوسری بار منتخب ہونے کا انتظار کیا تو پھر یہ تجارتی مذاکرات آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت شرائط پر کیے جائیں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارتی ریاست گجرات کی ہائی کورٹ نے پچھلے دنوں 4 ایسے کشمیریوں کو رہا کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں جنہیں ایک ذیلی عدالت نے ریاست کے ایک گاؤں میں مئی 1996 میں ہونے والے بم دھماکے کے کیس میں مجرم قرار دے کر 5 سال پہلے عمر قید کی سزا سنائی تھی. اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
3 سال پہلے بھارتی ریاست گجرات کے گاؤں ساملدی میں ہوئے بم دھماکے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیے گئے 5 کشمیریوں کو صوبائی ہائی کورٹ نے پچھلے ہفتے بے قصور قرار دے کر ان میں سے 4 کو فوری طور پر رہا کرنے کے احکامات صادر کیے. 5واں شخص بھارتی دارالحکومت دلی میں ہوئے ایک بم دھماکے کے سلسلے میں اس پر چلائے جانے والے مقدمے کا فیصلہ ہونے تک جیل میں ہی رہے گا. گجرات میں مئی 1996 میں ہوئے بم دھماکے میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے. گجرات کی ایک عدالت نے ستمبر 2014 میں ان پانچ کشمیریوں سمیت چھ افراد کو بم دھماکے کا مجرم قرار دے کر عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ان پانچوں کشمیریوں کو پولیس نے 23 سال پہلے بھارت کے مختلف شہروں اور نیپال کی راجدھانی کٹھمنڈو سے، جہاں وہ کشمیری مصنوعات کا کاروبار کرتے تھے، گرفتار کیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے وابستہ دہشت گرد ہیں۔ رہائی پانے والے چار افراد گھر لوٹے تو ان کے رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم چاروں کے ہاں خوشی اور جذبات کے بھرپور اظہار کے ساتھ ساتھ رنج اور افسردگی کے احساسات بھی عیاں تھے۔ وہ اس لیے کہ ان 23 برس کے دوران ان کے کئی قریبی رشتہ دار ان کی راہ تکتے تکتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خود رہا کیے گئے افراد اور ان کے رشتہ دار یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ انہیں جرم بے گناہی میں 23 سال جیل میں گزارنے پر جو مجبور کیا گیا، اس کی تلافی کون کرے گا؟ رہائی پانے والے لطیف احمد وازا:
ان کو میں ان کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ 24 سال مجھے کون دے دے گا جو انہوں نے مجھے بے گناہ 24 سال قید میں رکھا۔
اس طویل عرصے کے دوران گرفتار کیے گئے ملزمان میں سے کسی کو نہ تو عدالت کی طرف سے ضمانت ملی اور نہ پیرول پر رہائی۔ علی محمد بٹ کو جب گرفتار کیا گیا تو وہ 24 برس کے تھے، آج وہ 47 برس کے ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں پورا یقین تھا کہ انہیں ایک نہ ایک دن بے قصور قرار دیا جائے گا۔
تو مجھے جب پکڑا ہے تو مجھے پتہ تھا نا میں بے گناہ ہوں، اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ سارے جعلی فراڈ کیس ہوتے ہیں، اور کشمیر میں ایسا ماحول نہیں، کشمیری یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ ہندوستان کی کسی جگہ میں عام لوگوں کو بیچ میں بم رکھے گا، ان کو مارے گا، کشمیر کی یہ ذہنیت نہیں ہے۔
بٹ جیل میں تھے تو ان کے والدین ان کی جدائی کے غم میں چل بسے۔ لطیف احمد کی والدہ بھی پوچھتی ہیں: مرزا نثار حسین اپنی رہائی پر خوش ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ان پر جو گزری کسی اور کشمیری پر نہ گزرے۔
اب یہ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم پہ گزری، جو مصیبتیں ہم پہ گزری ہے، ایسے کسی پہ نہ گزرے رب العالمین۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ معروف صحافی عرفان صدیقی نے اپنی گرفتاری اور رہائی کے واقعے کے حقیقی ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ پیش آئے واقعے سے حکومت کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ صحافی برادری، عوام اور سول سوسائٹی کے سخت رد عمل کے بعد توقع ہے کہ صحافیوں کے خلاف ایسی مزید کارروائیاں رک جائیں گی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسفر امام۔
سابق مشیر اور کالم نویس عرفان صدیقی وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ان پر کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے، جبکہ یہ مکان ان کے بیٹے کا ہے اور اس کرایہ داری سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سب کچھ انہیں ہراساں کرنے کے لیے کیا گیا؟ عرفان صدیقی کہتے ہیں:
نہیں، وہ کچھ نہیں کیا، میرا خیال ہے ہراساں مجھے کرنا چاہ رہے تھے، کسی کے اشارے پہ ڈرانا چاہ رہے تھے، اور شاید یہ بھی کوشش ہو کہ کوشش زیادہ سے زیادہ کی جائے کہ کتنا عرصہ جیل میں رکھا جائے۔
عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ سخت عوامی رد عمل کے نتیجے میں حکومت دفاعی پوزیشن میں آئی ہے اور ان کی رہائی ممکن ہوئی۔ عرفان صدیقی کے الفاظ:
پاکستان میں بڑا زبردست ری ایکشن آیا اس کا، بہت سی گرفتاریاں ریسنٹلی ہوئی ہیں، لیکن مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا جی کہ 27th کو یہ پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے، تو سول سوسائٹی نے، سوشل میڈیا نے، ریگولر میڈیا نے، ارسپیکٹیو آف اینی وہ جو کہتے ہیں کہ جی ایفیلیشنز، پولیٹیکل ایفیلیشنز، یا سب نے اس کو بالکل، ایون پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی اس کی مذمت کی، اور اس کو اتنا پریشر بلڈ ہوا جو میرے لیے بھی بڑا، میں تو خیر مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو جیل میں پڑا تھا، نہ ٹیلی ویژن، نہ کوئی خبر کا ذریعہ، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی ٹیلی فون۔
عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ملک میں میڈیا پر سخت وقت آن پڑا ہے، غیر اعلانیہ سینسرشپ مارشل لا کے زمانے کی سینسرشپ سے کہیں زیادہ زہرناک ہے۔ وہ کہتے ہیں:
ہمارے ہاں جس طرح کی قدغنے اس وقت موجود ہیں، چینلز کو جس طرح روکا جاتا ہے کہ فلاں کی شکل نہیں دکھانی، اور فلاں کی آواز نہیں سنانی، اور فلاں کا چہرہ نہیں دکھانا، مرضی کی پریس کا ٹاکس دکھانی ہے، مرضی کی نہیں دکھانی ہے، یہی حال اخبارات کا ہو چلا ہے، کچھ کے اشتہارات بند کر دیے گئے ہیں، کچھ کے مقدمات کھولے جا رہے ہیں, تو ایک بڑا ہی خوف و ہراس کا ماحول ہے. بے شمار صحافی جاب لیس ہو گئے ہیں, کالم لوگوں کے چھپنا بند ہو گئے ہیں, فارغ کیے جا رہے ہیں لوگ. تو ایک میرا خیال ہے کہ مارشل لاؤں میں جس طرح آئین تخت و تاراج ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مارشل لا ہے, اور سینسرشپ لگتی ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مارشل لا ہے, لیکن آپ کی ایسی سینسرشپ ہے جو مارشل لا سے کہیں زیادہ زہرناک ہے, کہیں زیادہ گہری ہے, کہیں زیادہ وسیع ہے, لیکن کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتا یہ پیمرا نے کیا ہوگا, پیمرا کہتا ہے جی ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ کس نے چینل بند کیے ہیں, کیبل آپریٹر کہتے ہیں جی ہمیں پھر. میں نے تو ابھی کہا ہے کہ بھائی اس چیز کو چھوڑ دیں, میں مجھے بھی پینشن نکال دیں, لیکن کوئی انکوائری, کوئی تحقیقاتی کمیشن, کوئی چیز بنا دیں کہ یہ کیا ہوا ہے.
وفاقی وزیر فواد چودھری نے عرفان صدیقی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کوئی سینسرشپ نہیں. وہ کہتے ہیں
جو بھی لوگ ایک ان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جن کا کوئی سٹیک نہیں ہوتا سسٹم میں وہ تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی آدمی جس نے پالیٹکس کرنی ہے اور رہنا ہے وہ اس طرح کی کہ آپ پابندیاں لگا دیں ریلیز کے اوپر, یا پابندیاں لگا دیں سیاست کے اوپر, یا جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ پابندیاں لگا دیں, یا میڈیا پہ پابندیاں لگا دیں, یہ تو پھر بورے ہی نان پولیٹیکل لوگ یہ باتیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی آدمی جس نے سیاست کرنی ہے وہ تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا.
70 سالہ بزرگ صحافی عرفان صدیقی کے خلاف پولیس کارروائی کے بعد ملک بھر میں صحافی برادری, سول سوسائٹی اور سیاسی کارکنوں کے علاوہ خود حکمراں جماعت کے اراکین نے اس واقعے کی مذمت کی, اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نے از خود نوٹس لیا. تاہم اس معاملے کی مکمل تحقیقات آئندہ کے ایسے واقعات کی روک تھام کا سبب بن سکتا ہے. اسفر امام, اردو ویو اے, واشنگٹن.
خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بار پھر فرقہ وارانہ کشیدگی بھڑک اٹھی ہے. تازہ ترین واقعے میں 4 مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اہل تشیح سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا. شمیم شاہد اس کی تفصیل دیں گے.
خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں بدھ کی صبح نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اہل تشیح سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو قتل اور ایک کو زخمی کر دیا. زخمی شخص ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زیر علاج ہے, جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا ہے. پولیس حکام نے بتایا کہ امداد حسین نامی ایک شخص موٹر سائیکل پر سوار تھا کہ ان پر 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد نے جدید اور خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. مسلح حملہوروں نے یونیورسٹی تانہ کی حدود میں واقع لونڈا اڈے میں جے وکوا کے قریب کلینک میں موجود ایک مقامی ڈاکٹر پر بھی فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا. زخمی شخص کو فوری طور پر ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال پہنچا دیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں اس سے پہلے بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کے باعث گات لگا کر قتل کی واردات ہوتے رہتے ہیں, جس میں اہل تشیح سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں. اہل تشیح برادری کے رہنما علامہ رمضان توقیر نے گات لگا کر قتل کرنے کے وارداتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
شہر جی حکومتی ریچ کا نہ ہونا یہ بات ہے, دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں, اور خاص کر یہ علاقہ جہاں آج واقعہ ہوا ہے مسلسل کئی دفعہ کئی واقعات ہو چکے ہیں اور ایک واقعے پہ بھی کوئی عمل بمل نہیں ہوا, ایک واقعے پہ بھی, اور مجرم دندناتے پھر رہے ہیں. ایک ہی مجرم ہے جو اعلانیہ پھر رہا ہے, جو اعلانیہ گھوم رہا ہے اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے.
آئندہ کے لائعمل کے بارے میں رمضان توقیر کا کہنا ہے,
بس دیکھیں ہمیں تو پاکستان عزیز ہے, یہ بدبخت لوگ, یہ تقریب کار لوگ دہشت گرد کو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں بزرگوں سے مشورہ کرتے ہیں کیا سلسلہ کرنا ہے.
پولیس حکام نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد علاقے میں تلاشی مہم شروع کر دی گئی ہے, مگر ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری کے بارے میں کوئی اطلاع فراہم نہیں کی گئی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کو افغانستان سے ملانے والے جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے اعظم ورسک میں ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا گیا ہے. شمالی وزیرستان میں کالعدم شدت پسند تنظیم نے ایک پمپلٹ کے ذریعے خواتین کو گھروں سے باہر نہ نکلنے اور عام لوگوں کو حکومت سے عدم تعاون ہدایت کی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
کوئٹہ میں کل کے دھماکے کے بعد جس میں پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے, حکومت بلوچستان نے صوبائی پولیس اور سیکیورٹی کے دیگر اہلکاروں کو جدید ہتھیاروں سے مسلح کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خیال ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے کل کے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کی حکومت نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس اور لیویز کو جدید اسلحہ سے لیس کرنے اور بعض دوست ممالک کے تعاون سے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو جدید تربیت دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے کہ ایک روز پہلے کوئٹہ شہر کے مرکزی کاروباری علاقے باچا خان چوک پر ایک بم دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی کا کہنا تھا،
واضح طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کے اس پار جو ہے نا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے پینیٹریشن بھی ہے یہاں پر، تھوڑے بہت ان کے فیسلیٹیٹرز بھی ہیں اور وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اس طرح اقدامات کر رہے ہیں، ان کے فیسلیٹیٹرز وہاں پر موجود ہیں، ان کے فائنانسر موجود ہیں اور امید ہے کہ بین الاقوامی برادری جو ہے نا اس کا نوٹس لے گی، جو ان کے خصوصاً فائنانسر ہیں فیسلیٹیٹرز ہیں ان پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے۔
صوبائی دارالحکومت میں ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی تھی۔ سیاسی تجزیہ نگار امان اللہ شادیزئی کا کہنا ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے ابھی تک بعض شدت پسند تنظیموں کا نیٹ ورک پوری طرح ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے،
تو باقی جو تنظیمیں تھیں ان کی بیس جو پاکستانی تھی ان کو جلدی پکڑ لیا۔ یہ بیٹھ کے بیٹھے کہاں یہ خامی ہے، کہاں کمزوری ہے، کیپٹل کے اندر دھماکہ، یہ فیلئر تو ہے ان کی، ان کو چاہیے اپنے اپنی خامیوں کو تسلیم کریں، لیکن جب تک کہ افغانستان میں سچویشن جو ہے وہ ٹھیک کھلنی ہوگی تو ٹی ٹی پی جو ہے یہ افغانستان کے بارڈر پر یہ موجود ہے، اس لیے کہ جب تک یہاں واش آؤٹ نہ ہو جائے یہاں یہ واش آؤٹ نہیں ہو سکتا۔
رواں سال کے 7 ماہ میں صوبے کے شمالی اضلاع میں سیکیورٹی اداروں کے دفاتر اور چیک پوسٹوں پر حملوں اور دھماکوں کے 8 واقعات میں 1 درجن سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 29 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
طلاق ثلاثہ بل کی منظوری پر بھارت میں ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے اسے ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کے مطابق اب مسلم خواتین کو باعزت طریقے سے جینے کے مواقع ملیں گے، جبکہ مسلم مذہبی شخصیات نے اسے شریعت میں مداخلت بتایا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیراعظم نریندر مودی نے طلاق ثلاثہ بل کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین کے ساتھ صدیوں سے روا ایک تاریخی غلطی کی اصلاح کر دی گئی اور اسے تاریخ کے کوڑے دان کی نظر کر دیا گیا۔ وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا کہ جب 20 مسلم ملکوں میں طلاق بدعت پر پابندی ہے تو بھارت جیسے سیکولر ملک میں کیوں نہیں۔ طلاق ثلاثہ سے متاثرہ خواتین اور عورتوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا۔ 3 طلاقوں کو سب سے پہلے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والی 38 سالہ سائرہ بانو نے کہا کہ اب مسلم عورتوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے اور اب لاکھوں خواتین کو فائدہ پہنچے گا۔
جب میں نے کیس فائل کیا تھا تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا مدعا بن جائے گا اور ہمیں ایسی سفلتا ملے گی، ایسا ہم نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن اتنی بڑی جو سفلتا ملی ہے اور راجیہ سبھا میں جو بل پاس ہوا ہے اس کی ہمیں بے حد خوشی ہے۔
سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے والی تنظیم بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن کی چیئرپرسن زکیہ سومن نے کہا کہ 3 طلاقیں دینے والے شوہر کو جیل میں ڈالنا بہت ضروری ہے، جب ہی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن جان دیال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بیک وقت 3 طلاقوں کو ایک قابل مذمت قدم قرار دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ جس طرح اسے منظور کرایا گیا ہے اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔
ٹرپل طلاق بری بات ہے اور اتنی جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے، مگر اس انسان کو کرمنلائز کر کے جیل کر کے کس طریقے کا نیائے خواتین کو دلایا جا رہا ہے۔
مسلم مذہبی شخصیات نے اس کی مخالفت کی اور اسے مسلم خاندانوں کو نشانہ بنانے والا قانون قرار دیا۔ ان کے مطابق اگر کوئی ہندو اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس کو 1 سال کی جیل اور کوئی مسلمان دے تو اسے 3 سال کی جیل، یہ کون سا انصاف ہے؟ فرنگی محل عیدگاہ لکھنؤ کے امام و خطیب مولانا خالد رشید فرنگی محلی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں میں مجموعی طلاق کی شرح 0.5% اور 3 طلاقوں کی شرح 0.1% ہے۔ ان کے خیال میں یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی اسے ایک عجیب و غریب قانون قرار دیتے ہیں۔ بورڈ کے ایک رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔
ایک سول میٹر ہے، اس کو کرمنلائز کیا، اس کو نان ویلیبل بنایا، کاگنیزیبل بنایا،
और उसके बाद उसको 3 साल के लिए उसको जेल की सजा की बात कही और इस दरमियान औरत के मेंटेनेंस की कोई बात नहीं कही है।
दारुल उलूम देवबंद के मोहतम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी के मुताबिक ये बिल शरीयत में मुदाखलत है, जबकि एक दरगाह से वाबस्ता सुफियान निज़ामी के ख्याल में इससे मुस्लिम खवातीन के लिए मजीद दुश्वारियां पैदा होंगी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
डेमोक्रेट पार्टी के सदारती उम्मीदवारों ने डिट्रॉइट मिशिगन में अपने दरमियान मुबाहिसे का दूसरा दौर शुरू किया। मंगल के रोज होने वाले इस मुबाहिसे में सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद तनकीद का हदफ रहे, लेकिन शरीक डेमोक्रेट्स ने गाहे गाहे एक दूसरे पर भी नुक्ताचीनी की, जिससे मालूम हुआ कि इतदाल पसंद और तरक्की पसंद उम्मीदवारों के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के कौमी उमूर के लिए नुमाइंदे जिम मैलोन की रिपोर्ट के साथ बहजत जेलानी।
डेमोक्रेट पार्टी के सदारती मुबाहिसों के दूसरे दौर की पहली शब शुरका के दरमियान हेल्थ केयर और इमिग्रेशन के बारे में जोर और शोर से बहस हुई, जबकि इस बात पर भी गौर किया गया कि आइंदा साल सदर ट्रंप को शिकस्त देने के लिए बेहतरीन मौका किस उम्मीदवार के पास है। सदारती उम्मीदवारों में ज्यादा इत्तेदाल पसंद उम्मीदवारों ने सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरन जैसे तरक्की पसंदों को अपने दिफा पर मजबूर कर दिया और हेल्थ केयर को बेहतर बनाने और आबो हवा की तब्दीली जैसे मामले पर उनके नाकाबले अमल मंसूबों पर नुक्ताचीनी की। कोलोराडो के साबिक गवर्नर जॉन हिकनलूपर कहते हैं, डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जॉन हिकनलूपर ने कहा कि वोटिंग के लिए ये बात तबाहकुन है। इस नौयत के मंसूबों के साथ आप खुद ये इंतखाब सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में दे रहे हैं। सेनेटर सैंडर्स ने अपने इंतहाई बड़े हेल्थ केयर मंसूबों का दिफा किया और तवज्जो दिलाई कि राय आमा के जायजों के मुताबिक वो आइंदा साल सदर ट्रंप को शिकस्त दे सकते हैं।
And the reason we are going to defeat Trump and beat him badly is that he is a fraud and a phony and we're going to expose him for what he is.
डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार सेनेटर बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि जिस बिना पर हम सदर ट्रंप को शिकस्त देंगे वो ये है कि वो फ्रॉड और जाली हैं और हम उनकी असलियत और हकीकत सामने लाएंगे। ओहायो से कांग्रेस रुकन इत्तेदाल पसंद टिम रायन ने खबरदार किया कि डेमोक्रेट्स उस सूरत में आइंदा साल इंतखाब हार सकते हैं अगर उन्होंने ऐसी पॉलिसियां पेश की जो हेल्थ केयर, मईशत और माहौल पर इंतहाई बाएं बाजू के रुझान की हामिल हों।
I quite frankly don't think that that is an agenda that we can move forward on and win. We've got to talk about the working class issues.
डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार टिम रायन कह रहे हैं, साफ बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि ऐसे एजेंडे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और जीत सकते हैं। हमें काम करने वाले तबके के मसाइल के बारे में भी बात करना होगी। लेकिन सेनेटर एलिजाबेथ वॉरन ने डेमोक्रेट्स को खबरदार किया कि अगर वो सदर ट्रंप को आइंदा साल शिकस्त देने की तवक्को करते हैं तो उन्हें मजबूत पॉलिसियां पेश करना होंगी।
डेमोक्रेट्स विन व्हेन वी फिगर आउट व्हाट इज राइट एंड वी गेट आउट देयर एंड फाइट फॉर इट। आई एम नॉट अफ्रेड।
सेनेटर वॉरन कह रही हैं कि डेमोक्रेट्स उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं अगर वो इस बात का तायुन कर लें कि दुरुस्त क्या है और फिर इसी को बुनियाद बनाकर मुकाबला करें। मैं खौफजदा नहीं हूं और डेमोक्रेट्स को भी जीत के लिए खौफजदा नहीं होना चाहिए। अगरचे डेमोक्रेट्स ने एक दूसरे पर भी नुक्ताचीनी की, लेकिन उनके मुबाहिसे का मरकज सदर ट्रंप रहे। इनमें टेक्सस के साबिक कांग्रेस रुकन बीटो और ओर भी शामिल थे।
We will choose to be the nation that stands up for the human rights of everyone, for the rule of law, for everyone.
डेमोक्रेट उम्मीदवार बीटो ओरोर कह रहे हैं कि कानून की पासदारी न करने वाले एक सदर के जुल्म और खौफ के मुकाबले में हम एक ऐसे सदर का इंतखाब करेंगे जो हर एक के लिए इंसानी हकूक की वकालत करे और हर किसी के लिए कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। 10 मजीद डेमोक्रेट्स आज बुध के रोज मुबाहिसा कर रहे हैं। इनमें साबिक नायब सदर और कलीदी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन भी शामिल हैं। इनके साथ साथ कैलिफोर्निया से सेनेटर कमाला हैरिस, न्यू जर्सी से सेनेटर कोरी बुकर और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साबिक वजीर हुलियान कास्ट्रो भी शरीक होंगे। बैचे चलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
अक्वामे मुत्तहिदा ने अमरीका में वफाकी सतह पर 16 साल बाद फांसी की सजा को बहाल करने के ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर तनकीद की है। इंसानी हकूक के दफ्तर का कहना है कि यह फैसला कौमी और बैन अल-अक़वामी रुझान के खिलाफ है। जनीवा से वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार लीजा श्लाइन की रिपोर्ट के साथ असद नज़ीर।
अमरीका में वफाकी सतह पर गुज़श्ता 16 वर्षों से सजाए मौत पर अमल दरामद मौकूफ रहा है, लेकिन हाल ही में ट्रंप इंतजामिया ने फैसला किया है कि फांसी की सजा को बहाल किया जाए। अक़वामे मुत्तहिदा में इंसानी हकूक के दफ्तर ने इस पर सख्त तनकीद की है। اس کا کہنا ہے کہ سزائے موت پر پابندی عائد کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر ہونے والی کوششیں اس فیصلے سے سخت متاثر ہوں گی۔ زندہ رہنے کا حق انسان کا ایک بنیادی حق ہے اور اس کا اطلاق ساری دنیا پر ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس کے 194 اراکین ملکوں میں سے تقریباً 170 ممالک میں یا تو پھانسی کی سزا قانونی طور پر منسوخ کر دی گئی ہے یا اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ انسانی حقوق کے ترجمان روپورٹ کولویل کے مطابق پھانسی کی سزا کئی اعتبار سے غلط ہے۔ اس سزا کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو بھی پھانسی پر چڑھا سکتے ہیں جو حقیقتاً بے گناہ ہو اور اس پر زبردستی کوئی جرم ٹھونس دیا گیا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی خبریں بھی ملی ہیں کہ امریکہ میں کسی کو پھانسی پر چڑھا دینے کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ مطلوبہ شخص نہیں تھا۔ رپورٹ کولویل کا مزید کہنا ہے
There's also really an absence of any proof that the death penalty actually serves as a deterrent, which is often given as a reason for
جس جرم پر موت کی سزا دی جا رہی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اصل ثبوت کی عدم دستیابی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بنا پر سزائے موت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پہلو ہیں، بالخصوص امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ اس قانون کا یک طرفہ استعمال ممکن ہو سکتا ہے اور اکثر امتیازی رویوں کی بنا پر بھی پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر ایسے لوگ پھانسی پر چڑھ سکتے ہیں جن کا تعلق پسماندہ اور غریب طبقے سے ہو۔ پچھلے ہفتے امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم بار نے وفاقی مجرموں کے لیے پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کو بحال کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر میں 5 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جائے گا، جبکہ آئندہ مزید عمل درآمد جاری رہے گا۔ اس وقت امریکہ میں 60 وفاقی مجرم سزائے موت پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق اس وقت 56% امریکی سزائے موت کے حق میں ہیں، جبکہ 1990 کے عرصے میں پھانسی کے حق میں 80% لوگ تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان کولویل کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل ولیم بار کا فیصلہ بین الاقوامی رجحان سے متصادم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 21 ریاستوں میں سزائے موت ختم کی جا چکی ہے، جبکہ 4 ریاستیں اس پر عمل درآمد نہیں کرتیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سزائے موت کے حق میں ریاستیں مساوی طور پر منقسم ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار نے بنگلہ دیش میں محصور 7 لاکھ روہنگیا مہاجرین کو واپس قبول کرنے کے لیے عالمی دباؤ کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور وہ انہیں میانمار میں واپس لانے پر رضامند ہو گیا ہے۔ تاہم انسانی حقوق کے علم برداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ میانمار کا یہ وعدہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
میانمار نے مہاجرین کی واپسی کے سلسلے میں گزشتہ اختتام ہفتہ اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور اس کے سیکرٹری خارجہ نے 10 رکنی وفد کے ہمراہ کوٹوپالونگ مہاجرین کیمپ میں روہنگیا مہاجرین کے نمائندوں سے مذاکرات کیے ہوئے۔ کوٹوپالونگ دنیا بھر میں مہاجرین کا سب سے بڑا کیمپ ہے۔ روہنگیا نمائندوں نے اس بات چیت کے دوران واپسی کے لیے شہریت اور تحفظ کی ضمانت کے لیے بنیادی شرائط رکھی ہیں، تاہم میانمار کے وفد نے مطلوبہ مراحل مکمل کر کے غیر ملکیوں کے طور پر روہنگیا افراد کو شہریت عطا کرنے کی پیشکش کی ہے اور اس کے لیے قومی ویریفیکیشن کارڈ یعنی این وی سی کارڈ کے لیے درخواستیں قبول کرنے کی ابتدا کر دی ہے۔ بعض روہنگیا افراد نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ قومی ویریفیکیشن کارڈ کو اس برادری کے ارکان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک روہنگیا مسلمان مہاجر خاتون تشمیدہ کا کہنا ہے وہ کہتی ہیں ہم این وی سی کارڈ قبول نہیں کریں گے، ہم قومی شناختی کارڈ چاہتے ہیں، اگر وہ ہمیں قومیت دیتے ہیں تو ہم واپس جائیں گے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم این وی سی کارڈ کو قبول کرتے ہوئے واپس جاتے ہیں تو وہ ہمارا قتل عام دوبارہ شروع کر دیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں میانمار میں دوسری برادریوں کی طرح آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دی جائے، ہمیں اپنے گھر اور اپنی زمین ہر صورت واپس ملنی چاہیے، ہمارے لوگوں کو حکومت کے ہر شعبے میں روزگار ملنا چاہیے جیسے فوج، پولیس اور دیگر دفاتر، تبھی ہم واپس جانے کے لیے راضی ہوں گے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایشیا ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر فل رابرٹسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ میانمار شہریت کے حوالے سے بات چیت کے دوران محض کھیل کھیل رہا ہے اور وہ اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ روہنگیا اس سے پہلے اکتوبر میں بھی واپسی کی پیشکش کو ٹھکرا چکے ہیں۔ روہنگیا مسلمان اس وقت نقل مکانی کرتے ہوئے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے جب روہنگیا عسکریت پسندوں کی طرف سے سیکیورٹی چوکیوں پر حملوں کے جواب میں میانمار کی فوج نے اگست 2017 میں رکھائن صوبے میں آباد روہنگیا مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کرنا شروع کر دیا تھا۔ میانمار کی فوج کی طرف سے قتل، جنسی زیادتیوں اور لوٹ مار کے مسلسل واقعات کے بعد اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ان فوجی کارروائیوں کا مقصد روہنگیا افراد کی نسل کشی تھا۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ واقع امریکہ کی جنوبی سرحد پر ایک دیوار کی تعمیر کا وعدہ کیا تاکہ دوسری جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ روکا جا سکے۔ گزشتہ ہفتے امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ انتظامیہ میکسیکو کے ساتھ ایک سرحدی دیوار کے کچھ حصوں کی تعمیر کے لیے پینٹاگون کے فنڈ سے لگ بھگ 2.5 ارب ڈالر استعمال کر سکتی ہے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود دونوں ملکوں کے بچوں کے درمیان کھیل کا جو رشتہ قائم ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے کوشش کی ہے۔ کیلیفورنیا کے دو پروفیسروں نے کیسے، آئیے سنتے ہیں یاسمین جمیل کی اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو کے ساتھ واقع امریکی سرحد پر آہنی باڑ کی تعمیر کے اپنے وعدے پر قائم ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی بھی دیوار دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان ماضی کی طویل قربت کے رشتے کے درمیان حائل ہونے میں شاید کامیاب نہ ہو سکے گی، خاص طور پر دونوں ملکوں کے اس سرحدی علاقے کے بچوں میں، جن کے دلوں میں اپنے درمیان حائل آہنی باڑ کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کی خواہش ختم نہیں ہو رہی۔ ٹیکساس کے مضافاتی علاقے ایل پاسو اور میکسیکو کے علاقے سیوداد جوارس کے درمیان نصب سٹیل کے سرحدی جنگلے کے آر پار موجود بچوں کی اس خواہش کی تکمیل کی ایک راہ تلاش کی ہے، کیلیفورنیا کے ایک آرکیٹیکٹ پروفیسر رونالڈ رائل اور ڈیزائن پروفیسر ورجینیا سین فرٹیلو نے، جنہوں نے سرحدی جنگلے کے آر پار گلابی رنگ کے 3 سی ساز یا تختے والے جھولے نصب کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ ان جھولوں پر ایک جانب ٹیکساس کے بچے اور دوسری جانب میکسیکو کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ جھولا جھولتے ہیں اور آہنی جنگلے کے آر پار ان کی معصوم کھلکھلاہٹ دونوں ملکوں کی سرحدوں پر ایک خوشگوار فضا کا احساس جگاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں اور وہ صرف اور صرف کھیل اور محبت کی زبان جانتے ہیں۔ یہ خیال آرکیٹیکٹ پروفیسر رونالڈ رائل اور ڈیزائن پروفیسر ورجینیا سین فرٹیلو نے 10 سال قبل پیش کیا تھا، جس پر انہوں نے ایک ایسے وقت اپنی ٹیم کی مدد سے عمل درآمد کیا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ پروفیسر رونالڈ کہتے ہیں، سی سو یا تختے والا جھولا، اگر آپ ایک جانب کچھ کرتے ہیں تو اس کا اثر دوسری جانب ضرور پڑے گا، اور ایسا ہی امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سیاسی طور پر ہو رہا ہے۔ جو کچھ وہ وہاں کرتے ہیں اس کا اثر یہاں پڑتا ہے، جو کچھ وہ یہاں کرتے ہیں اس کا اثر وہاں پڑے گا۔ سی سو یا تختے والے جھولے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر رونالڈ رائل کے۔ کیا امریکہ اور میکسیکو کے درمیان آہنی باڑ کی تعمیر دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں کے بچوں کے درمیان قائم محبت اور کھیل کے رشتے کو توڑ سکے گی؟ امریکہ اور میکسیکو کے سرحدی جنگلے کے درمیان دونوں ملکوں کے جھولا جھولتے ہوئے بچوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اس سوال کو اجاگر کر رہی ہیں، جہاں ان مناظر کی بہت زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔